أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي شريك له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ فرقان مکی سورت ہے اور اس کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام مکہ کا دور ہے آغاز وحی کے بعد سے اس کا درمیانی عرصہ ہے. مکی صورتوں کے زمانہ نزول کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام مکہ مکرمہ کا ہے آغاز وحی کے بعد اس کے 12 سالوں کو عموماً 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلے 4 سال، درمیانی 4 سال اور آخری 4 سال. تو یہ جو صورتیں ہیں جو اس درمیانی گروپ میں آئی ہیں قرآن مجید کے، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں میں نازل ہوئی، اور یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے. 8 سورتیں ہیں کہ جو مکی مسلسل آئی ہیں. سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء ہے. اس طریقے سے یہ گروپ جو ہے مدنی سورت اس کی سورہ احزاب ہے، اور ان دونوں پر مشتمل یہ گروپ جو ہے مکمل ہو جائے گا. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور بالخصوص جو آپ کا اصل معجزہ ہے قرآن حکیم، اس پر گفتگو ہوئی ہے. اس پر جو اعتراضات وارد کیے جا رہے تھے کفار کی طرف سے، ان کا جواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پے بہ پے مطالبات ہو رہے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی حسی معجزہ، کوئی ایسی خلق عادت بات جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، وہ مطالبہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شدت کو پہنچ گیا تھا. اس مطالبے کا جواب دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو اہل ایمان تھے، جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ یہ ان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ پورا نہیں فرمانا چاہتا، اور اس کی حکمت ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. اور اصل معجزہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہی قرآن حکیم. جو حق کا طالب ہے وہ اسی سے حق کو پالے، اور جو خام خواہ کو ہٹ دھرمی میں اس کا انکار کر رہا ہے اور صرف ایک بہانے کے طور پر معجزے کا مطالبہ کر رہا ہے، اسے اگر معجزہ دکھا بھی دیا جائے تب بھی وہ ماننے والا نہیں. تو آج ہم اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اس پر ذرا تفصیل سے غور کریں گے. یہ ایک بڑی شاندار اور بڑی ہی پر حیبت اور پر جلال تمہید ہے اس سورہ مبارکہ کے لیے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اس میں سے ایک ایک لفظ اس قابل ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں. تبارک, یہ لفظ بنا ہے برکت سے اور یہ ہماری زبان میں بھی مستعمل ہے برکت, اگرچہ اس کا اگر مفہوم ہم الفاظ میں ادا کرنا چاہیں تو مشکل پیش آ جائے گی. یہ لفظ مستعمل ہے لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ برکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی شے کے خیر میں افزونی اور ایزادگی, اضافہ ہو جانا, بڑھ جانا, یہ اس کے اندر برکت کا پیدا ہو جانا ہے. تو قرآن مجید اس لفظ کو استعمال کرتا ہے یا تو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ, اور ایک اس کا استعمال ہے پانی کے ساتھ, ماء مبارکہ, یعنی وہ چیز کہ جو زمین سے اس کے اندر جو مخفی خزانے ہیں اس کی جو روئیدگی ہے اس کو نکالنے والا ہے پانی, بارش کا پانی کہ وہ برستا ہے تو اس سے پھر زمین کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ نکلتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کو فرمایا گیا کتابا انزلناہ الیک مبارکا, یہ کتاب مبارک ہے. انسان کے اندر جو خیر مخفی ہے, جو استعدادات اللہ تعالی نے انسان میں وضعیت کی ہیں, ان سب کو بروئے کار لانے والی چیز قرآن مجید ہے. جس طریقے سے کہ وہ ماء مبارکہ ہے اسی طرح یہ کتاب مبارکن ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر جو خیر ہے وہ ظاہر ہوتا ہے, بروئے کار آتا ہے, نشو و نما پاتا ہے. یہاں یہ لفظ آیا ہے ذات باری تعالی کے لیے, اور اس میں خاص طور پر باب تفاعل تبارک, عربی زبان میں تفاعل کا ایک خاصہ یہ ہے کہ کسی شے میں شدت پیدا کرنے کے لیے, زور دینے کے لیے, مبالغے کے لیے, یہ مصدر جو ہے اس باب سے آتا ہے. تو تبارکہ کا مفہوم ہوگا بہت بابرکت ہے وہ ذات, تبارک الذی نزل الفرقان. اور یہاں خاص طور پر اللہ تعالی کی ذات کا یہ بابرکت ہونا اسی پہلو سے ہے کہ نزل الفرقان, اس نے قرآن مجید نازل فرمایا, وہ قرآن کے جو نوع انسانی کے خیر کو بڑھانے والا, انسانوں کے اندر ودیت شدہ بھلائیوں کو نشو نما دینے والا ہے, اس کا نازل فرمانے والا وہ گویا کہ بہت ہی بابرکت ہوا. تبارک الذی نزل الفرقان, جس نے نازل فرمایا فرقان. نزل باب تنزیل سے فعل ماضی ہے, اور اس میں ایک اور لفظ قرآن مجید ہی میں استعمال ہوتا ہے انزل. انزلہ انزال سے ہے اور نزلہ تنزیل سے ہے, اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کے لیے مستعمل ہیں. عربی زبان میں یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ بڑی سائنٹیفک زبان ہے, ایک ہی مادہ ہے اس سے بہت سے مصدر بنتے چلے جاتے ہیں, اور ان مصدروں میں نئے نئے معنی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اس وزن پر آیا ہے تو یہ مفہوم ہوگا, اس وزن پر آیا ہے تو یہ مفہوم ہوگا. مثلا ایک ہی لفظ علم ہے, علم یعلمو کے معنی ہے خود جاننا, عالم یعلمو کے معنی ہے کسی کو خبردار کرنا, علم یعلمو کے معنی ہے کسی کو سکھانا, تو تعلم کے معنی ہے خود علم حاصل کرنا. ایک ہی مادہ ہے کہ جس سے بہت سے مصدر بنتے چلے جائیں گے. تو انزال اور تنزیل, افعال اور تفعیل, جو الفاظ ان دونوں ابواب سے آتے ہیں ان کے اندر فرق یہ ہوگا کہ کوئی کام دفاتن کر دینا یہ تو ہوگا باب افعال, اور کسی کام کو تدریجن کرنا, دیکھیے تدریج لفظ بھی تفعیل کے وزن پر, تدریجن کسی کام کو کرنا, رفتہ رفتہ کرنا, اہتمام سے کرنا, اس کے لیے باب تفعیل آئے گا. تو انزال کے معنی ہوں گے کسی شے کو اتار دینا, اور تنزیل کے معنی ہوں گے اہتمام کے ساتھ, رفتہ رفتہ, تدریجن, تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں. چنانچہ وہ جو آیات سورہ بقرہ کی ہیں کہ جن میں رمضان مبارک کا ذکر ہے اور اس کی فضیلت کی بنیاد بیان کی گئی, الشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہ باب افعال ہے انزال. اسی طرح لیلۃ القدر کا جو نزول ہے قرآن مجید کا، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل فرمایا اسے لیلۃ القدر میں، یہاں بھی وہی باب افعال ہے انزال. لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا ذکر ہوگا تو وہاں بالعموم لفظ آئے گا تنزیل سے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی اسی نے اتارا ہے اس کو آپ کے دل پر. اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ نزل الفرقان، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا فرقان کو. تو قرآن مجید کے نزول کے یہ دو مرحلے، پہلے مرحلے میں قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے سماع دنیا تک، یہ دفعتن ہوا ہے، یہ ہوا ہے لیلۃ القدر کو جو ہے رمضان مبارک میں. چونکہ یہ دفعتن ہوا ہے، کل کا کل ہوا ہے، ایک ہی بار ہو گیا ہے، لہذا وہاں لفظ انزال ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن اب وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو نازل فرمایا قلب محمدی پر علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اب یہ ہوا ہے تھوڑا تھوڑا تدریجن، ٹکڑا ٹکڑا اس کا نازل ہوا، جستہ جستہ نازل ہوا، سورتیں نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئی، لہذا حضور پر جو اس کا نزول ہوا ہے وہ بطرز تنزیل. یہاں وہی لفظ آیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ فعل اس لیے لایا گیا ہے کہ اس زمن میں بہت بڑا اعتراض تھا جو کفار کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے اسی چیز کو بنائے اعتراض بنا لیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو دفعتن جملتن واحدہ کیوں نازل نہیں ہوا، یہ آپ کا اپنا کلام ہے، یہ کہیں آپ تکلف کر کے، جس طرح کسی شاعر کو کبھی دنیا میں نہیں دیکھا کہ وہ پورا دیوان ایک دم دے دے، وہ غزلیں کہے گا، ایک آج غزل کہی ہے، ایک کل کہی ہے، آج طبیعت موضوع ہے اور آمادہ ہے، تو آج کوئی بات نے کہی ہے، کل پھر کہے گا. تو اسی طریقے سے آپ یہ تھوڑا تھوڑا قرآن ہمیں جو سنا رہے ہیں، تو یا تو یہ کہ یہ آپ کا اپنی ایک محنت ہے، اپنی کوشش ہے جس سے آپ قرآن مجید تصدیق کر رہے ہیں، یا جیسا کہ ابھی الفاظ آگے آئے بھی ہیں کہ کوئی اور ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا وہ آپ کو سکھا دیتا ہے اور آپ اس کو ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اسے دفعتن اترنا چاہیے، کل کا کل ایک مرتبہ نازل ہونا چاہیے. تو اس کا جواب اس سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے جب اس کا مقام آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس طرز تنزیل میں حکمت ہے، یہ ایک غرض و غایت کے ساتھ یہ انداز ہے کہ جو اختیار فرمایا گیا. یہاں صرف اسی پر اکتفا کیجئے کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون پر بحث ہونی ہے، لہذا بالکل آغاز ہی میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان، واقعتاً یہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطرز تنزیل نازل ہوا ہے. اگلا لفظ الفرقان یہ قرآن مجید کے لیے یہاں آیا، اور یہ در حقیقت اس کا ایک صفاتی نام ہے. فرقان بنا ہے فرق سے، فرق کہتے ہیں کسی چیز کو جدا کر دینا، آر دینا، علیحدہ کر دینا. عربی زبان میں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ پہلو ہے عربی زبان کا، فقہ اللغہ، کہ جو الفاظ قریب المفہوم ہوتے ہیں ان کے جو حروف ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہوتے ہیں. ایک لفظ فلق ہے، فے لام اور قاف، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ فلق کے معنی بھی ہے کسی چیز کا پھاڑ دینا. فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کرتا ہے اور صبح کو نمودار فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پودا نکلتا ہے، دانا پھٹتا ہے اس میں سے پودا نکلتا ہے. تو فلق اور فرق معلوم ہوا کہ فا بھی وہی، قاف بھی وہی، درمیان میں رے اور لام کا فرق ہے. تو فرق کے معنی بھی ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا. تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید وہ شے ہے کہ جو حق کو باطل سے جدا کر دینے والی ہے، غلط اور صحیح میں امتیاز قائم کر دینے والی چیز ہے. الفرقان، اس میں اشتباہ کا کوئی پہلو نہیں ہے. یہ اپنے مدلول پر بالکل صراحت کے ساتھ اس کی طرف دلالت کرتی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, کس پر نازل فرمایا اس فرقان کو؟ اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نوٹ کیجئے کہ اگرچہ زیادہ مناسب تو یہ محسوس ہوتا ہمارے اعتبار سے اگر ہم سوچیں اپنے طور پر کہ یہاں رسول ہی کے الفاظ آتے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا تو وہ آپ کی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر نازل ہوا. قرآن مجید کا نزول ہی ہے کہ جس سے آپ نبی اور رسول قرار پائے, تو گویا کہ اس اعتبار سے مناسبت زیادہ لفظ رسول کی یہاں تھی یا نبی کی, کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی نبیہ یا تبارک الذی نزل الفرقان علی رسولہ. لیکن ایک عجیب بات قرآن مجید میں یہ نظر آتی ہے کہ بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں محسوس ہوتا ہے کہ خصوصی شفقت اور خصوصی التفات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کا, اور وہاں نسبت رسالت کی بجائے نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے. یہ دو نسبتیں حضور کی ہیں, اس سے تو ہر مسلمان واقف ہے, اس لیے کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. یہ دونوں نسبتیں ہیں, لیکن عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ نسبت رسالت ایک بلند تر نسبت ہے, اعلیٰ تر مقام ہے رسالت اور نبوت. عبدیت کا معاملہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم بھی بندے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. عبدیت کا معاملہ جو ہے اس میں تو ایک اشتراک پایا جائے گا کہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں, کل مخلوقات اللہ کی بندگی کر رہی ہے. لیکن یہ کہ نبوت اور رسالت ہے امتیازی مقام, لیکن قرآن مجید میں اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جہاں خصوصی التفات اور خصوصی شفقت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب, وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی نسبت رسالت کی بجائے نسبت عبدیت کو نمایاں کرتے ہیں. مثلاً سورہ بنی اسرائیل, وہاں بھی آغاز کچھ اسی طرح ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف آتی ہے, اس کی بھی پہلی آیت میں یہی نسبت عبدیت, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا, اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سورہ حدید میں ایک مقام ہے, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو یہ جو نسبت عبدیت ہے, معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید خاص طور پر جہاں حضور کی طرف شفقت کا پہلو ہوتا ہے, التفات جہاں نمایاں ہوتا ہے, وہاں اس لفظ عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے, اور اس نسبت جو ہے اس کو نمایاں کیا جاتا ہے, اس کا سبب کیا ہے. ان دونوں نسبتوں میں سے یہ جان لیجئے کہ نسبت عبدیت جو ہے اس کا رخ خالق کی طرف ہے, اور نسبت رسالت کا رخ جو ہے وہ مخلوق کی طرف ہے. جب بندگی کر رہا ہو, مثلا ہم چشم تصور سے دیکھیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کی حضور میں دست بستہ حاضر ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اس کا رخ اس وقت اللہ کی طرف ہے. چنانچہ نماز کا آغاز ہوتا ہے, انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اور اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہوں. یہ توجہ اللہ کی طرف, توجہ کا لفظی وجہ سے بنا چہرہ, اپنا رخ اللہ کی طرف کر دینا, تو گویا کہ عبادت میں رخ ہے اللہ کی طرف, اور رسالت میں رخ جو ہے وہ مخلوق کی طرف. اس لیے کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں اب کن سے گفتگو ہے, جن سے کہ وہ بات پہنچانی ہے, جن تک کہ وہ پیغام پہنچانا ہے, جنہیں تبلیغ کرنی ہے, تو نسبت رسالت جو ہے اس میں رخ مخلوق کی جانب ہے اور نسبت عبدیت کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. ویسے تو ہماری نماز میں بھی ظاہری طور پر رخ اللہ کی طرف ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ ہماری نماز اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور, وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. تو نماز نماز ہے لیکن یہ ہے کہ نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ جب رات کے وقت بالخصوص کھڑے ہوتے تھے اپنے پروردگار کے حضور میں تو اب آپ اس کا تصور کیجئے, یہ ہے نسبت عبدیت, اس میں رخ ہے اللہ کی طرف, اس میں ہم کلامی ہے اللہ کے ساتھ, اس میں حاضری ہے اللہ تعالی کے حضور میں. الصلاۃ معراج المومنین, یہ اہل ایمان کے لیے بھی معراج کے حق میں ہے اور حکم میں ہے. تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اسے ذہن میں لائیے. تو یہ ہے نسبت عبدیت, جبکہ نسبت رسالت جو ہے ایک فرض منصبی ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے نبی جب بحیثیت نبی اور رسول دعوت و تبلیغ میں مشغول ہے تو کبھی کسی کو دستک دے رہا ہے, کبھی کسی سے بات کر رہا ہے, کبھی کہیں جا کر دعوت پیش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی تانا کسی نے دے دیا ہو, کسی نے کوئی فکرہ کس کر دیا ہو, کسی نے کہیں کچھ اور ایسی بات کہی ہو کہ جس سے طبیعت پر ملال پیدا ہو گیا ہو. یہ تمام کیفیات ہیں کہ جن سے بحیثیت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اوقات میں دو چار ہو رہے ہیں اور رات کا وقت ہے اور اپنے پروردگار کے حضور میں بندہ حاضر ہے. یہ جو حضور کی کیفیت ہے اس کے اندر جہاں لذت بہت ہے وہی یہ کہ اس کا مقام اور مرتبہ بھی اس سے کہیں بلند تر ہے. یہ بات ہے جو صوفیہ کے ہاں کہی جاتی ہے, جس کو کہ بعض اوقات بہت غلط طریقے پر سمجھا گیا ہے کہ نبوت سے ولایت افضل ہے. اب یہ بات عام آدمی کے سامنے جب آئے گی تو اس کے اندر ایک پہلو ہے چونکا دینے والا, اور واقعتاً چونک اٹھنا چاہیے کہ ولی جو ہے وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا, ولایت نبوت سے افضل نہیں ہے. لیکن در حقیقت ان کے ہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کی جو دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت اس کی ہے عبد ہونے کی اور ایک حیثیت ہے اس کی نبی اور رسول ہونے کی, اس کی ان دونوں حیثیتوں میں جو حیثیت عبدیت ہے وہ افضل ہے, وہ اعلیٰ تر ہے. وہی بات جو میں نے یہاں عرض کی کہ عبدیت کی نسبت کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے, اور اس کو مولانا روم نے بہت عمدگی کے ساتھ ایک تمثیل سے سمجھایا ہے. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا ایک نقشہ, خاص طور پر جو ابتدائی دور ہے دعوت و تبلیغ کا مکہ مکرمہ میں, اس کا ذرا ذہن میں نقشہ لائیے. راتوں کو حضور کھڑے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وبالقسم منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہیں, مناجات ہو رہی ہے, مخاطبہ خداوندی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز ہو رہا ہے. اور دن کے وقت وہ نقشہ ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ کبھی کسی کے سامنے جا کے دعوت پیش کی ہے, کبھی کسی سے گفتگو ہو رہی ہے, معلوم ہوا کہ فلاں جگہ کوئی قبیلہ آ کر ٹھہرا ہوا ہے, کوئی قافلہ ہے جو وہاں پڑاؤ کیے ہوئے اور حضور وہاں پہنچ گئے ہیں. کہیں کسی نے کوئی فتنہ چست کر دیا ہے, کسی نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے, کسی نے کہا کہ شاعری ہے اور کیا ہے, کسی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دماغی عارضہ لاحق ہو گیا ہے, مجنون ہو گئے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. طرح طرح کی باتیں آپ سن رہے ہیں, طبیعت پر بھی تکبر پیدا ہو رہا ہے. اس تکبر کا ثبوت خود قرآن مجید سے ملتا ہے کہ آیات نازل ہوتی ہے حضور کو تسلی دینے کے لیے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک الاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. آپ ملول اور غمگین نہ ہو, ان کے کہنے سے آپ کوئی پاگل تھوڑا ہی ہو جائیں گے, نعوذ باللہ من ذلک. آپ دو اخلاق عالیہ کی بلندی پر فائز ہیں, انک لعلی خلق عظیم. دنیا نے آج تک کوئی ایسا پاگل بھی دیکھا ہے, کوئی ایسا مجنون بھی دیکھا ہے جس میں طہارت اور جس میں نظافت, جس میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکیزگی اخلاق کی یہ بلندی پائی جاتی ہے, اور اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے درجات اور بلند ہوتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, عن قریب بات کھل جائے گی دنیا دیکھ لے گی کہ پاگل کون ہو گیا تھا، آیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عارضہ دماغی لائق ہوا تھا یا بت ابو جہل کی ماری گئی تھی اور ابو لہب کی ماری گئی تھی. تو یہ چند سالوں کی بات ہے، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے. تو معلوم ہوا ان آیات کا پس منظر جو ہے اس میں کوئی بات ہے حضور کے قلب مبارک پر، کوئی غم کی کوئی رنج کی کیفیت ہے کہ میں انہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کو آپ ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھیے. مولانا روح فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے سمندر سے بخار آپ اٹھتے ہیں، یہ اوپر کی طرف ہے، عروج ہو رہا ہے اور یہ اوپر جا کر بادل بنتے ہیں، ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں، پھر یہ بارش بن کر برستے ہیں اور پھر وہ پانی جو ہے مختلف طریقوں سے ہوتا ہوا سمندر میں پہنچ جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے، ایک دوران ماہ کا یہ سلسلہ ہے کہ جو اس روا دوا ہے. اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کا، کہ وہ رات کے وقت ان کا عروج ہوتا ہے. یہ ان کے عروجی کیفیات ہے، بندہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہے اور یہ جو کیفیت ہے یہ عبدیت والی، جیسے کہ بخارات اٹھتے ہیں سمندر سے بلندی کی طرف، اسی طریقے سے اللہ کا وہ بندہ بھی اس وقت عروجی کیفیت میں ہے. اور دن کے وقت ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس وقت جو ہے وہ بارش کی طرح برس رہا ہے اس ماحول کو صاف کرنے کے لیے، اس ماحول سے گندگیاں دور کرنے کے لیے جس طرح بارش فضا کو دھو دیتی ہے. اور یہی عمل جو ہے عروجی اور نزولی کیفیات، یہ جس طریقے سے کہ ظاہری ہمیں عالم اسباب میں نظر آ رہی ہے، اسی طرح وہ باطنی کیفیات جو ہے ان میں بھی یہی عروجی اور نزولی کیفیات ہے. اور نسبت عبدیت عروجی ہے اور نسبت رسالت نزولی ہے. اس کو اور مثال سے سمجھنا چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے، کیسی کچھ لذت حاصل ہوتی ہوگی مخاطبہ الہی سے، یہاں تک کہ اسی لذت کی ایک طلب پیدا ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے، تو یہ درخواست بھی کی ہے کہ رب ارینی انظر الیک. پروردگار جب اتنا کرم فرمایا کہ مجھے اپنے مخاطبہ اور مکالمے سے مشرف فرمایا تو ذرا اتنا اور بھی کرم فرما کہ میں تیرا دیدار کروں. اب یہ کیفیات ہے کوہ طور پر، حکم ہوتا ہے کہ اب جاؤ، اذا بلا فرعون انہ تغا، اب جاؤ فرعون کو دعوت دو. وہاں جو کچھ ہوا ہے اس دربار فرعون میں اور قوم فرعون کے ساتھ اس کشمکش کا تصور کیجئے تو سوچئے کہ لذت وہاں تھی یا یہاں. عروجی نسبت وہ تھی، یہ نزولی نسبت ہے، فرض منصبی ہے، ادا تو کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہی عروجی اور نزولی نسبت کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے وہ لفظ عبد کہ جس کو یہاں نمایاں کیا گیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبد، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا فرقان کو، قرآن مجید کو، جو حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے، جو صحیح اور غلط میں کھلا کھلا امتیاز قائم کر دینے والی کتاب ہے، اور نازل فرمایا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. کس لیے نازل فرمایا؟ گویا کہ ایک ہی آیت میں دیکھیے قرآن کا مکمل تعارف ہو رہا ہے. قرآن کا نازل کرنے والا کون؟ اللہ، جو بہت بابرکت ذات ہے. قرآن مجید کا طریق نزول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بطریق تنزیل نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، تدریجاً اور رفتہ رفتہ اس کی تنزیل مکمل ہوئی ہے. اس قرآن مجید کا وصف کیا ہے؟ یہ الفرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کر دینے والی کتاب، خیر اور شر کو جدا کر دینے والی، گمراہی اور ہدایت کو بالکل مبیض کر دینے والی کتاب. نازل کس پر ہوئی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی جو نسبت عبدیت ہے وہ کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے. وہ نسبت یہاں یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری نماز اور حضور کی نماز ایک ظاہری شکل کی مماثلت ہے، لیکن یہ کہ اس کی حقیقت و ماہیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی کو ذرا اور بڑھائیے تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور محمد بھی اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہماری بندگی اور آپ کی بندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہماری بندگی کے اندر نہ معلوم کتنے کھوٹ شامل ہیں. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن نہ معلوم کوئی حرص و ہوا کا بندہ ہے، کوئی خواہشات نفس کا بندہ ہے،
کوئی اور نہیں تو شہرت ہی کا غلام بن کر رہ گیا ہے، کوئی روپے اور پیسے کی چاکری کر رہا ہے، کوئی اپنی بیوی ہی کا غلام بن کر رہ گیا ہے، خواتین ہی کی حکمرانی جو ہے چل رہی ہے، نہ معلوم کس کس کی غلامی اور کس کس کی عبدیت میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اگرچہ کہنے میں یہ ہے کہ ہم عبداللہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبدیت خالص عبدیت، جس میں کہیں کوئی میل، کہیں کوئی کسی طرح کا کوئی کھوٹ، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں ہے، وہ عبد ہے اور واقعتاً کلیتاً اللہ کے بندے ہیں۔ اسی کو کہا علامہ اقبال نے کہ عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ما خراپا انتظار ہو منتظر، عبد اور ہوتا ہے اور عبدہو اسی کا بندہ جو بن جائے یہ کچھ اور ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، عبد سب ہے لیکن نہ معلوم کس کس کے عبد ہیں اور کس کس کے غلام ہیں، کہنے تو کسی کے ہیں اور حقیقتاً کسی کے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ روپے کا غلام ہے، کوئی پیسے کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ بن جانا فی الواقع یہ تو سمجھیے کہ انسان کی معراج ہے، کہ انسان واقعتاً اور حقیقتاً اور کلیتاً صرف اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، بڑی پیاری بات کہی ہے، ہم تو منتظر رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی کوئی تجلی، کہیں کوئی کرن معرفت کی، کوئی ہمارے لیے بھی کہیں جگمگا اٹھے، ہمیں تو اس کا انتظار ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑا عمدہ قول ہے غالباً ابن سینا کا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے بھی تجلیات الہی سے کوئی حصہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ فجاہد فی خلواتک، اپنی خلوتوں میں اسے بڑے مجاہدے کرنے پڑیں گے، بڑی ریاضتیں کرنی پڑیں گے۔ تجلیات اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کاملہ کی تصویر ہے، اور پھر جو مناجات آپ کرتے تھے اللہ سے، جو دعائیں آپ کیا کرتے تھے، ان میں جس درجے کی ایک تذلل کی کیفیت اور عاجزی کا اظہار پایا جاتا ہے۔ ایک دعا ہے، وہ میں نے اپنے کتاب سے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے آخر میں درج کی ہے، وہ دعا جو ہے عبدیت کاملہ کا مطلب، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میری ماں بھی تیری ایک ادنا لونڈی تھی، میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، اور میرے بارے میں جو بھی تو فیصلہ کر دے وہ عدل پر مبنی ہے۔ یہ ہے تخویص، حوالے کر دینا، کل کا کل اللہ کا ہو جانا، اور اللہ کے سامنے اس طریقے سے اپنی ایک نفی کر دینا، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت بہت سے مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید کا تعارف کراتی ہے۔ یہ قرآن مجید اپنے مضمون کے اعتبار سے، اس کی نوعیت کے اعتبار سے الفرقان، نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتیازی شان جو ہے وہ عبدیت کاملہ، اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے جو بہت ہی بابرکت ہستی، اس کا انداز نزول طریق تنزیل سے یہ تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ قلب محمدی پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سلسلے کی آخری بات کہ اس کا مقصد نزول کیا ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ ہو جائے وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ یکونہ کا فاعل کون ہے؟ اس میں دونوں احتمالات موجود ہیں، یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے خبردار کرنے والے تمام جہانوں کو، اور یہ کہ خود قرآن مجید کی شان بھی یہ کہ یہ بذات ہی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقصد بعثت قرآن مجید میں بار بار جو آیا ہے اس میں دو لفظ بہت نمایاں، بشیر اور نذیر، مبشر اور منذر، انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے. یہ مقصد جو ہے تمام انبیاء کی بعثت کا بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی عذر، اپنی کجروی کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے. سورہ کہف میں فرمایا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. اب یہ دو الفاظ بڑے اہم ہو گئے. تمام انبیاء کا مقصد بعثت بشارت اور انذار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بشارت اور انذار. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں ان میں سے صرف ایک کو نمایاں کیا گیا، لفظ بشارت یہاں نہیں آیا، صرف لفظ نذیر آیا ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ خود قرآن مجید بذات ہی بھی مبشر اور نذیر ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اختتام پر فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. تو گویا کہ قرآن مجید خود بشارت دینے والی کتاب، اسی طریقے سے قرآن مجید خبردار کرنے کے لیے نازل ہوا. تو یکونا کا فاعل دونوں ہو سکتے ہیں، خود قرآن بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ وہ بات جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لفظ بشارت نہیں ہے، اصولی طور پر جہاں آتے ہیں وہاں لفظ مبشر پہلے ہے اور نذیر بعد میں. مبشرم و نذیرا رسلم مبشرین و منذرین، اس کا سبب کیا ہے اس کو جان لیجئے. اصلاً تو قرآن مجید ہو یا کوئی بھی آسمانی ہدایت ہو اور کوئی بھی نبی جو اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہوئے، وہ مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. لیکن جس زمانے میں کہ بعثت ہوتی ہے اور جس زمانے میں کہ کتاب نازل ہوتی ہے، اس وقت چونکہ باطل کا غلبہ ہوتا ہے، لوگوں کے مزاج بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، طبیعتوں میں ایک کجی پیدا ہو چکی ہوتی ہے بالعموم، لہذا وہاں جو انذار کا پہلو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے. یہ اس ماحول کے اعتبار سے کہ جس ماحول میں خطاب ہو رہا ہے، اصولی اعتبار سے بشارت مقدم ہے انذار پر، لیکن اس ماحول کے اعتبار سے کہ جس میں گفتگو ہو رہی ہے. اب مکے کا بگڑا ہوا ماحول ذرا تصور کیجئے کہ جہاں خانہ کعبہ کو 360 بتوں کا ایک مرکز بنا دیا گیا ہو، جہاں سے یوں سمجھئے کہ خیر جو ہے معاشرے سے بالکل ہی اٹھ گیا ہو اور ہر اعتبار سے باطل کا اور بدی کا دور دورہ ہے اور غلبہ ہے، یہاں تک کہ یہ چیز نیکی قرار پا رہی ہے کہ بالکل بادل ذات برہنا ہو کر کعبے کا طواف ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ فطرت جیسے کہ بس ہو چکی. وہاں تو ظاہر بات ہے کہ اب انذار ہے جو مقدم ہوگا، بشارت کس کو دے، تبشیر کا تو مہی ہی کوئی نہیں. لہذا انبیاء کے لیے اول جو ان کا ماحول ہے اس کے اعتبار سے انذار کا پہلو مقدم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ مدثر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یا ایھا المدثر، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے اور حکم تبلیغ سب سے پہلے حضور کو اسی صورت میں مل رہا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہاں کہیں حکم بشر نہیں ہے، بشارت کا مہم ہی نہیں، موقع ہی نہیں، یہ تو ماحول بگڑا ہوا ہے، لوگ بنگٹ بھاگے جا رہے ہیں گمراہی کی طرف اور تباہی کی طرف، تو اس وقت تو خبردار کرنے کی ضرورت ہے، آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. تو انذار جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، بلکہ اس درجے غالب ہو جاتا ہے کہ تبشیر بالکل دب کر رہ جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف انذار انذار ہے، قرآن مجید مبشر بھی ہے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی مبشر بھی ہوتے ہیں، اگرچہ آغاز کار میں ان کی دعوت میں انذار کا پہلو غالب ہوتا ہے. یہ بھی جان لیجئے کہ یہ بشارت اور انذار اصل میں یہ الفاظ استعمال کیوں ہوئے. قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان ایک آزاد ہستی کا مالک ہے، اسے ارادے کی آزادی بخشی گئی، وہ خیر کی طرف جانا چاہے یا شر کی طرف جانا چاہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اما شاکرم و اما کفورا. اسی آزادی رائے پر اور آزادی اختیار پر جو سارا معاملہ جزا و سزا کا ہے اسی پر مبنی ہے. ورنہ اگر انسان جبرن نیکی کر رہا ہو تو کسی جزا کا وہ حق حقدار نہیں، اور مجبورن کوئی اگر بدی اس سے کروائی جا رہی ہو تو عقل سلیم کا حکم یہ ہوگا کہ وہ کسی سزا کا حقدار نہیں. تو معلوم ہوا کہ جبر محض جو ہے قرآن مجید بنیادی طور پر اس کی نفی کرتا ہے، اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، یہ انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے، وہ چاہے تو شکر گزار ہو کر زندگی بسر کرے اور چاہے تو ناشکرے پن کی رہی شکتیاں. اب جو انبیاء کا کام ہے وہ داعیان خیر بھلائی کی طرف بلانے والے، اسی طریقے سے داعیان شر بھی موجود ہیں جن میں سر فہرست ابلیس نعیم ہے جس کو کہ قیامت تک کی ایک مہلت اللہ تعالی نے دی ہے. یہ داعیان خیر ہو یا داعیان شر ہو، ان دونوں میں سے کسی کو بھی انسان پر اختیار حاصل نہیں ہے، شیطان کو بھی ہم پر کوئی اختیار حاصل نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک، سوائے ان کے جو خود تیرا اتباع کرے، ان کو تو جدھر چاہے لے جا اور جس کھائی میں لے جا کر ان کو جھونکنا ہے جھونک دے، لیکن یہ ہے کہ میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا. شیطان کسی کو جبر سے ساتھ برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا. چنانچہ قیامت کے دن بھی جو مکالمہ ہوگا شیطان کے اور اس کے پیروں کے مابین، اسے قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے، وہ جب اسے لان تان کریں گے کہ تو نے ہمیں تباہ و برباد کرایا، تو وہ کہے گا لا تلومونی بلوہو انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو، میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی، ایک بات کی ترغیب دی تھی، لیکن اس دعوت کو قبول کرنے والے تم خود ہو، اس کو اختیار کرنے کا فیصلہ تمہارے پاس. فلا تلومونی بلوہو انفسکم، بس اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت اپنے آپ کو. اسی طریقے سے انبیاء کرام کا یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے بھی داعیان خیر ہو، وہ معین الدین اجمیری ہو، وہ بختیار کاکی ہو رحمہ اللہ، کوئی بھی ہو، صحابہ کرام ہیں وہ بھی اس لیے لکھے، تابعین ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگیاں اسی کے اندر کھپائی، حسن بصری ہو، عبداللہ ابن مبارک ہو رحمہ اللہ، یہ جو بھی نبی کے نقش قدم پر کام کرنے والے ہو، یہاں تک کہ خود انبیاء، اس سے بڑھ کر یہ کہ جو سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت پر لے آئے، ان کی مرضی کے تابع نہیں. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بھی کھول دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جسے آپ چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہدایت دیتا. یعنی بندے کی طلب اور اللہ کی توفیق، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ہدایت ہوگی. بندہ بدی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اذن ملتا ہے کہ جاؤ دفع ہو، جو تمہیں کرنا ہے کرو، تب ہی انسان بدی کا ارتکاب کر سکتا ہے. تو بدی کے معاملے میں ہم لفظ اذن استعمال کریں گے کہ ارادہ ہمارا ہوتا ہے، اذن اللہ کا ہوتا ہے، تب ہم بالفعل ارتکاب کر سکتے ہیں اس بدی کا. اور نیکی کے ذمن میں ہم یوں کہیں گے کہ ارادہ ہمارا ہے اور توفیق اللہ کی طرف سے اور اتمام اس کا اللہ کی جانب سے ہے، تب اس نیکی کا ارتکاب اور اس نیکی کا کرنا ممکن ہوتا. تو اس اعتبار سے چونکہ داعیان خیر اور داعیان شر ان میں سے کسی کو بھی کسی پر اختیار حاصل نہیں ہے، لہذا اب جو عمل دعوت ہے اس کی نوعیت یہی ہے کہ لوگوں کے اندر جو خیر ہے اس خیر کو ابھارو، اگر خیر کے راستے پر آتے ہیں ذرا شاباش دو، پیٹھوں کو، یہ بشارت ہے، ہاں تم ٹھیک کام کر رہے ہو، تم ٹھیک راستے پر جا رہے ہو، اس راستے کا انجام بہت اچھا ہے. یہی ہے جو انبیاء کرام کر سکتے ہیں، اور جو غلط راستے پر جا رہے ہیں انہیں خبردار کرنا، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، یہ ہے انذار۔ تو تبشیر اور انذار یہی در حقیقت انبیاء کرام کی جو نوعیت ہے کام کی، ان کی دعوت کا جو اصل حاصل ہے وہ تبشیر ہے یا انذار۔ اور اس میں سے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدا میں خاص طور پر جو انذار کا پہلو ہے وہ بہت نمایاں ہو جاتا ہے، اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اس میں تبشیر کا پہلو تب ہوتا ہے۔ اس ضمن میں میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ عیسائی مشنریز نے مسلمانوں پر اور قرآن مجید پر یہ بڑا سخت اعتراض وارد کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ خوف کو بہت زیادہ نمایاں کرتا ہے، ایک فیئر کمپلیکس کہہ لیں یا فیئر کا جو انسٹنکٹ ہے اس کو اپیل کرتا ہے، ڈرو اللہ سے، گویا کہ خوف جو ہے وہ ہے اصل جذبہ محرکہ کے جس پر اسلام نے اپنی دعوت کو بیس کیا۔ جبکہ ہمارا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری دعوت جو ہے وہ بشارت پر ہے، اس میں خوشخبری کا پہلو نمایاں ہے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ عیسائی مبشرین، مبشرین کہلاتے ہیں کہ یہ بشارت دینے والے مبشرین آئے ہیں، اور یہاں معاملہ جو ہے وہ انذار کا نمایاں ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اصلاً تو خود قرآن مجید کی روح سے بھی بشارت مقدم ہے اور انذار بعد میں آتا ہے۔ وما ارسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، بشارت مقدم ہے، انذار مؤخر۔ اسی طرح وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا للداعی باذنہ وسراجا منیرا، یہاں بھی نذیر سے پہلے مبشر۔ تو اصولاً تو قرآن مجید بھی تبشیر کو مقدم رکھتا ہے، لیکن جیسے کہ ایک مریض انسان ہے، ملیریا کا وہ بیمار ہے، تو اسے تو کنین پلانی پڑے گی، اس لیے کہ اس کا مزاج اس وقت بگڑا ہوا ہے۔ اس بگڑے ہوئے مزاج کو اعتدال پر لانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی جائے وہ نارمل نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت کی اس کی جو حالت ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ تو قرآن مجید میں انذار کو جو نمایاں کیا گیا، اور ابتدائی آیات میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تبشیر کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ اس وقت ایک بحرانی کیفیت میں تھا، ایک بخار میں مبتلا تھا، اس میں بدی بہت بری طرح غالب آ چکی تھی، خیر بری طرح دب چکا تھا، بے حیائی کا دورہ تھا، لہذا وہاں انذار جو ہے وہ اتنا نمایاں ہو گیا کہ تبشیر عارضی طور پر وقتی طور پر دب کر رہے گی۔ ایک یہاں لفظ جو ہے بہت اہم آیا، عالمین، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے۔ اس پر اگرچہ بہت سی آراء ہیں، یہ عالمین جمع ہے عالم کی، کون کون سے عالم، عالم دنیا، عالم آخرہ، عالم جنات، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم اجساد، عالم ارواح، تو اس طرح سے عالمین کو بہت سے حضرات نے اس اعتبار سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے دل کو جو بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ظرف کو جمع لا کر اصل میں مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے۔ عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم کے رہنے والے، عالم کو جمع لائے اس کے رہنے والوں کو، اجتماع کو، اور ان کی جمعیت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی تمام جہان والوں کے لیے۔ ایک ہوگا لفظ ترجمہ، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا، وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، یہاں پر بھی وہی عالمین کا لفظ آ گیا۔ لیکن اگر اس کی شرح اس آیت کی روشنی میں کی جائے کہ وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیت اس وقت نہیں آئی تھی اس میرے ذہن میں، لیکن یہاں بھی لفظ بشیر جو ہے مقدم ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو بھیجا، گویا کہ عالمین کے جمع لانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل اقوام عالم کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت واقعتاً اس پہلو سے منفرد ہے، تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں میں صرف واحد شخصیت ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی بعثت جو ہے کسی خاص قوم کی طرف نہیں ہے، کسی ایک ملک کی طرف نہیں ہے، تمام ممالک کی طرف، تمام اقوام عالم آپ کو محفوظ کیا گیا. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں اور جتنے نبی آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے. کوئی کسی بستی کی طرف بھیجا گیا, کوئی کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا گیا. چنانچہ معین ہوتا ہے قرآن مجید میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, آج کی طرف قوم آج کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ہم نے ثمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کی قوم کے ایک فرد یعنی حضرت شعیب کو. ان سب کی بعثتیں تھی اپنی اپنی قوم کی طرف. یہاں تک کہ جو آخری نبی یا رسول ہے حضور سے قبل, یعنی جس کو آپ کہیں گے لاسٹ بٹ ون, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول, اور آپ سے جو ایک پہلے ہے متصل وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. قرآن مجید کی گواہی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور وہ رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف. اور عجیب بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی کبھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی شہادت خود انجیل میں موجود ہے. اب بھی اناجیل کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. یہ تو اصل میں پال نے بعد میں جو بدلا ہے دین مسیحیت کو, اس کے اندر جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں, تثلیث کا عقیدہ اسی کا ہے, انکارنیشن کا عقیدہ اسی کا ہے, کفارے کا عقیدہ اسی کا ہے, اس کا کوئی ثبوت آپ کو اناجیل میں نہیں ملتا. یہاں تک کہ تثلیث کا کوئی وجود اناجیل میں موجود نہیں ہے. یہ بعد میں سب سینٹ پال کی کارستانیاں ہے, اور اس نے جو تغیر و تبدل کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے دین میں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو بنی اسرائیل سے باہر اس کی تبلیغ کے دائرے کو وسیع کیا ہے. جبکہ حضرت مسیح کا اپنا قول یہ ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. یہ جو معاملہ ہے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی بعثت ہوئی ہے تمام انسانوں کی طرف. اگرچہ اس میں ایک فطری تدریج ہے جو اختیار کی گئی کہ آپ نے پہلے عرب کو مخاطب کیا, عرب تک اپنی تبلیغ پہنچائی, اور ایک امت تیار کر دی اپنی اس تبلیغ اور تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں. 23 سال کی محنت شاقہ کا حاصل ایک امت مسلمہ وجود میں آ گئی, اور اس کا فرض منصبی یہ قرار پایا کہ اب یہ انذار اور تبشیر اور اس قرآن کی تبلیغ اور اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کا فریضہ اب میری طرف سے, میری جانب سے تم تک منتقل ہو گیا ہے. اب تم پر یہ ذمہ داری آ گئی تمام اقوام عالم تک اس پیغام کو پہنچانا, اس ہدایت خداوندی کے اس فرض منصبی کو ادا کرنا, اور فرض خدا پر خدا کی طرف سے اتمام حجت قائم کر دینا جو اصلا تو میرا کام ہے, اب میری جانب سے تم کرو گے تمام نوع انسانی تک. تو عالمین کا مفہوم در حقیقت یہ ہے کہ تمام اقوام عالم, عالم کے کل انسانوں تک نذیر بنا کر بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید کا مقصد نزول یہ قرار پایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا فرقان اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے. بلکہ ایک لفظ نذیر عریان استعمال ہوتا تھا عربوں میں, اور حضور نے اس کو استعمال کیا اپنے لیے, میں تمہارے لیے نذیر عریان. وہاں اصل میں قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی بڑی اہم خبر لے کر آتا تھا, اور خبریں اس قبائلی زندگی میں اسی نوعیت کی ہوتی تھی کہ خبردار کوئی قبیلہ تم پر حملہ کرنے والا ہے, کوئی فوج آ رہی ہے, تاپ ہونے والی ہے, لہذا اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو. تو اس قسم کی خبر اگر کسی کو ملتی تھی اور وہ اپنے قبیلے کو اور اپنے شہر کے لوگوں کو بستی کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتا تھا, معذرات فراہم ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہوتا اور وہاں وہ پکارتا تھا واہ صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے, یعنی بڑی غارت والی صبح ہے, بڑی تباہی اور ہولناک بربادی لیے ہوئے آ رہی ہے وہ صبح کہ جس صبح کو ایک حملہ ہونے والا ہے. تو لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے تھے, اور سب کے سب دیکھ دور سے جس تک آواز نہیں پہنچتی تھی وہ بھی دیکھ لیتا تھا کہ وہاں کوئی ننگا انسان کھڑا ہے، اوریا نذیر اوریا یہ کہلاتا تھا ان کے یہاں، خبردار کرنے والا، ننگا خبردار کرنے والا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا اور آپ کو حکم ہوا کہ فستا بے بات تو عمر، آغاز میں تو آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ خفیہ طرز تو درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ کبھی بھی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ کوئی چرچا برملا نہیں، ذاتی تعلقات کی بنیاد پر جن سے قریبی دوستی ہے تعلقات ہیں ان تک اپنا نبوت کا پیغام پہنچایا. لیکن پھر ایک حکم آیا کہ فستا بے بات تو عمر، اب ڈنکے کی چوٹ کریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، اب برملا دعوت دیجیے. تب آپ نے وہ طریقہ اختیار فرمایا سوائے اس کے ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شرم والے الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا تو خیر کوئی سوال نہیں، وہ تو بچپن کا ان کا واقعہ وہ آتا ہے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور آپ پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور تہبند جو آپ نے باندھا ہوا تھا وہ کچھ اٹکتا تھا، رکاوٹ بن رہا تھا، تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ تہبند کھول دیا اور کندھے پر رکھ دیا کہ کیا ہے یہ ہم پر رکاوٹ ڈال رہا ہے. تو اسی وقت آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس درجے اس کا ایک شرم کا احساس جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے. تو وہ اوریا یعنی مانو تو آپ نذیر اوریا ہے، لیکن یہ کہ اس جسمانی اوریانی کا کوئی سوال نہیں. آپ کو صفا پر کھڑے ہوئے وہی الفاظ با سبا وہی آپ نے اپنی زبان مبارک سے بلند آواز سے ادا کیے، لوگ جمع ہوئے، تب آپ نے دعوت پیش کی. اور اسی موقع پر ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ تب لکا لہذا جمع کرنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے کیا ہمیں اس کام کے لیے یہاں جمع کیا تھا. اور اسی پر وہ صورت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب، ہاتھ تو اصل میں ابو لہب کے ٹوٹ گئے، تباہ اور برباد وہ ہو گیا ہے. تو یہ ہے وہ انذار کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض. یہ وہی الذی کا بدل آگے آ رہا ہے، تبارک الذی، ایک تعارف قرآن مجید کا ہوا اور بڑا مفصل ہوا، اب ذرا تعارف اس ہستی کا بھی ہو رہا ہے کہ جو اس قرآن کی نازل کرنے والی ہے، جس کا یہ کلام ہے وہ کون ہے. الذی لہو ملک السماوات والارض، وہ ہستی کہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. الذی لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی کوئی اس کا ساجی ہے حکومت میں اور ملک میں. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اسی نے پیدا فرمایا ہے ہر شے کو اور اندازہ ٹھہرا دیا ہے جیسے کہ اندازہ ٹھہرانے کا حق. یہ بھی بڑا ہی پرجلال انداز ہے توحید باری تعالیٰ کے بیان میں. قرآن مجید میں اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ دین ہے ہی دین توحید. سارا قرآن مجید اگر کہنا چاہے تو کہہ لے کہ ایک ہی نقطۂ توحید کی شرح و تفصیل اور اسی کی تفسیر پر مشتمل ہے. ہمارا کل دین جو ہے واقعتاً وہ ایک ہی نقطۂ تفسیر توحید جو ہے اس کی شرح اور اس کی تفسیر پر مشتمل ہے. یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے. اس توحید کے ضمن میں جیسا کہ آپ کریم میں ہے سورہ اخلاص کو ایک بڑا امتیازی مقام حاصل ہے، جس کو حضور نے سنو سے قرآن قرار دیا، تہائی قرآن کے برابر سورہ اخلاص. اسی طرح کہیں کہیں آیات اور آ جاتی ہیں کہ جن میں وہی رنگ ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو مختلف اسلوبوں سے واضح کیا گیا، اس کے مختلف پہلو نمایاں کیے گئے. چنانچہ اس آیہ مبارکہ کا شمار بھی اسی قسم کی آیات میں ہے، بلکہ ایک آیت آپ چاہے تو اور دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے وہ بھی بالکل اسی رنگ کی ہے، اس میں بھی ایک ہی آیت میں اس کا جو توحید کا بیان ہوا ہے وہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ ہوا ہے. صفحہ 234 ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور اے نبی کہیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سارا شکر و صفات، کل حمد و ثنا اس اللہ کو سزاوار ہے کہ لم يتخذ ولدا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی کوئی اس کا ساتھی ہے حکومت میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی کوئی اس کا ولی، اس کا دوست اس پہلو سے ہے کہ اسے کوئی احتیاج لاحق ہے، کوئی کمزوری ہے کہ اسے کسی دوست کی مدد کی احتیاج ہو. فَكَبِّرْ ہو تکبیرا، اور اس کی بڑائی کا اعلان کیجئے جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق. تو وہی مضمون جو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، دو باتیں تو تقریباً وہی ہیں، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ توحید خداوندی کا یہاں جس چیز کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے وہ پہلو، وہ ہے بادشاہ ہونے کے اعتبار سے اس کا یکتا ہونا، حکومت اور اختیار جو ہے کل کا کل اس کے ہاتھ میں ہو. اس کو دو پہلوؤں سے نمایاں کیا گیا، مثبت اور منفی. لہو ملک السماوات والارض، یہ مثبت انداز ہے، پازیٹو انداز ہے، آسمان اور زمین کی پادشاہی اسی کے لیے. اسی کو منفی طور پر ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور پادشاہی میں کوئی اس کا خادم نہیں. بات ایک ہی ہے لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو مزید واضح کرنے کے لیے، ایک بات آپ نے کہی ہے اس کو مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے یہ پہلو ہوگا کہ ایک نفی کا اور سلبی اسلوب لا کر اسے اور موقف کر دیا جاتا ہے. مثبت طور پر بھی بات مکمل ہو گئی تھی کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پادشاہی اسی کی، یعنی وہ صرف خالق ہونے کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، مالک ہونے کے اعتبار سے بھی ایک، وہی خالق ہے کل کائنات کا تو وہی مالک بھی ہے، اور جب مالک ہے تو حکم کا اختیار بھی اسی کو ہے. اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم جو ہے سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں. یہ در حقیقت توحید کا وہ پہلو ہے جس پر کہ اسلام کا پورا سیاسی نظام بیس ہوتا ہے، اسی پر بنیاد پائی. اس لیے کہ سیاسی نظام میں اور نظام مملکت میں سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ حاکم کون ہے، سوورنٹی کس کی ہے، حاکمیت کا اختیار کس کے پاس ہے، شارع حقیقت میں کون ہے، لا گیور قانون دینے والا کون ہے، کس کے پاس اختیار ہے. اگر تو کوئی انفرادی ہوتا ہے، یعنی بادشاہی نظام، موروثی بادشاہت کا نظام، اس میں وہ شخص سے واحد جو ہے وہ مختار مطلق ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہے وہ قانون ہے. جدید ہمارا تصور کیا ہے، جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں، کہ حاکمیت عوام کی ہے، اختیار عوام کے پاس ہے، یہ عوام اپنے میں سے نمائندوں کو منتخب کر کے اپنا وہ اختیار ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. وہ نمائندے جو ہے اب وہ حاکمیت جو اصلا عوام کی تھی، وہ عملی اعتبار سے ان کے نمائندوں کے آواز پر وہ مرتکب ہو جاتی ہے. اب وہ نمائندے اپنی اکثریت سے جو طے کر دیں وہ ملک میں نافذ ہوتا ہے. ان دونوں کی کلی نفی ہے قرآن مجید، صرف بادشاہت کی نفی نہیں ہے، جمہوریت کی بھی نفی ہے کلی، اس لیے کہ دونوں میں انسانی حاکمیت کا تصور موجود ہے، وہ فرد واحد ہو یا وہ جمہور ہو، عوام ہو، ایک انسان ہو یا سو انسان ہو، ایک فیصد آبادی ہو یا سب فیصد آبادی ہو، بہرحال وہ دائرے میں تو انسانوں ہی کے رہے گی. اور قرآن نفی کرتا ہے انسان کے لیے حاکمیت کی، اور حاکمیت کا اس بات کرتا ہے صرف اللہ. گویا کہ یہاں بات جو ہے بالکل برعکس ہو جائے گا، حاکمیت اللہ کی ہے اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کا رسول آتا ہے، لہذا لا گیور حقیقتاً تو اللہ ہے اور عملاً اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ جمہوریت میں آپ نے دیکھا کہ حقیقتاً حاکمیت عوام کی ہے، لیکن وہ ایکسرسائز ہوتی ہے عملاً ان نمائندوں کے ذریعے سے جن کو انہوں نے منتخب کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں بالکل اس کے برعکس صورت یہ ہوگی کہ حاکمیت اصل اللہ کی ہے اور حضور جو ہے اس کے نمائندے کی حیثیت سے اس کا حکم ہمیں پہنچا ہے. اگرچہ اس حکم کی تعبیر اور تشریح اور جہاں اس میں اجمال ہو اس کی تفصیل اس کا بھی انہیں کو حق دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کو واضح کر دیں اور کھول دیں، اس کے مضمرات کو اور کھول کر بیان کر دیں۔ تو تشریح و تعبیر کا بھی جو حق ہے وہ بھی ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا عطا ہے۔ تو حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اس کو بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے ادا کیا۔ اس دور میں ایک ایسی جامع شخصیت کہ جس نے جدید تصورات کو بھی خوب گہرائی میں جا کر سمجھا تھا، جدید دور کے نظریات کو پڑھا تھا، جنہوں نے کہ اس دور کے فلسفے کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، اس میں ڈاکٹریٹ کی، اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید ان کی ابتدائی تعلیم جس ماحول میں ہوئی تھی اس کے اعتبار سے بھی قرآن مجید سے بڑا گہرا رب تھا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس کے مطالعے کو مسلسل جاری رکھا ہے۔ تو اس دور میں ان جدید اصطلاحات کے اعتبار سے قرآن مجید کی رہنمائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خصوصی توفیق ملی کہ انہوں نے اسے بڑے دل نشین پیرائے میں بیان کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ کوئی شاعری ہے؟ شاعری تو گل و بلبل کی ہوا کرتی تھی، لیکن علامہ اقبال کی شاعری اس نوعیت کی ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمران ہے ایک وہی، باقی بتال حاضری، حقیقی حاکم صرف وہ ہے، باقی جو بھی حاکم بن کر اور حکم کا مدعی بن کر سامنے آئے گا وہ تو گویا کہ شرک کر رہا ہے، وہ خود خدائی کا دعوے دار بن گیا ہے، وہ خود اپنے آپ کو خدا کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ چاہے آپ اس کو کتنے ہی خوبصورت الفاظ دے لیں اور کتنا ہی خوبصورت الفاظ کا جامع پہنا لیں، حاکمیت عوام، پاپولر سوورینٹی، اب یہ بڑا ہی ایک جازب نظر اور بڑا ہی دل کو موہ لینے والی ایک بات ہے، لیکن یہ کہ اتنی ہی گمراہی ہے جتنی کہ ایک شخص کی حکومت ہے، اس لیے کہ حاکمیت چاہے ایک کی ہو اور چاہے سب کی سب کی ہو، وہ حاکمیت انسانی جو ہے قرآن مجید کی روح سے وہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے، ولم یتخذ ولدا۔ اب دیکھیے ایک ہی آیت میں کتنے مختلف انواع کے شرک جو ہے ان کو جمع کیا گیا۔ شرک کے بارے میں مفصل تقریر کیا کرتا ہوں اپنے منتخب نصاب کے ضمن میں، اور اس کے بہت سے حصے اب نصاب میں چھپ بھی چکے ہیں، بھائی زمین صاحب کی ہمت کے انہوں نے ٹیپ سے انہیں اتارا اور مرتب کیا اور شائع کیا۔ تو شرک کی بے شمار قسمیں، بلکہ یہ جان لیجئے کہ ہر دور کا شرک ایک نیا شرک ہوتا ہے، تو وہی شرک لیکن یہ کہ لبادے اور اوڑھ کر آتا ہے، وہ اور لباس جو ہے اپنے اوپر وہ اوڑھ کر آیا کرتا ہے اور اس کی سمجھ نہیں آتی، اکثر لوگ پہچان نہیں پاتے۔ ان کا وہ جو توحید کا جذبہ ہے وہ پرانے قسم کے جو اقسام شرک ہیں ان کے خلاف تو وہ ان کے جذبات اور جہاد کا ان کا جذبہ پورے طور پر توانا رہتا ہے، لیکن اپنے دور کے شرک کو پہچان نہیں پاتے۔ قبروں کو پوجنا، بتوں کو پوجنا شرک کا ایک دور تھا، قبروں کو پوجنا ٹھیک سمجھ لیا گیا کہ یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ بات سمجھنی بڑی مشکل تھی کہ یہ حاکمیت عوام کا جو فلسفہ ہے یہ بھی شرک ہے، یہ وطنیت کا جو ایک فلسفہ ہے یہ بھی شرک ہے، وہ جس کو علامہ اقبال نے نمایاں کیا کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترکوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ وطنیت ذہن میں رکھیے، یہ خود ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، ایک عقیدہ ہے، اس کے اپنے ریچولز ہیں، اس کی اپنی ہے ساری عبادات۔ یہ جھنڈے کو سلامی دینا یہ در حقیقت اس مذہب وطنیت کی ایک عبادت ہے، یہ اس کا ریچول ہے، ٹو پے رسپیکٹ، اور اس کو سمجھ لینا کہ یہ ہے ہماری عظمت کا نمائندہ، اور اس کے سامنے سر جھکانا، اور نیشنل اینتھم ہے تو کھڑے ہو جانا، اور اس کا احترام، یہ سب مذہب وطنیت جو اس وقت دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور ہم سب اس کے اندر ملوث ہیں، اس لیے کہ وہ جو نظر ہے کہ براہی بھی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، اب اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، وہ نظر کے جو ہر دور کے شرک کو پہچان لے۔ آج یہ شرک جو ہے یہ نیا لبادہ اوڑھ کر آیا، آج جھنڈا جو ہے اس کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، آج اس کے لیے دندوت ہو رہی ہے، آج اس کے لیے تعظیمن کھڑا ہوا جا رہا ہے، یہ ہمارا نیشنل اینتھم ہے، یہ ہمارا جو ہے ایک ترانہ قومی ہے، لہذا جہاں ہو کھڑے ہو جاؤ اور جھنڈا ہو تو سر جھکا دو، اور اس کو بڑے فلسفے سے اور بڑا مزین کر کے اس کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں یہ در حقیقت مذہب وطنیت کی یہ عبادت ہے. تو بہرحال یہ تو بہت مفصل موضوع ہے. میں یہاں یاد کر رہا تھا کہ اس دور کا سب سے بڑا شرک وہ یہ حاکمیت عوام یا انسانی حاکمیت، یہ نظریہ اس کی نفی کی، اور اس کے فوراً بعد ایک دوسرا شرک، یہ دنیا میں بڑا پرانا شرک ہے جس کی عظمت کا انسان قائل ہو گیا. کسی انسان کی عظمت کا اسے خدا کا بیٹا بنا، بیٹا بنا کے اسے پوجنا شروع کر. یہ معاملہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام سے. اور دیکھیے کہ یہ کون سی اقوام ہے جو اس شرک میں مبتلا ہوئی. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہوا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور اصل انعام یہی توحید تھی جو انہیں دی گئی، توحید کے علمبردار. لیکن یہی بنی اسرائیل ہے، حضرت عزیر علیہ السلام واقعتاً ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس اعتبار سے بھی تاریخ کی یہ گواہی ہے کہ جبکہ ایک دور آیا تھا یہود پر بڑے ہی زوال کا دور، جبکہ وہ پامال ہو کر رہ گئے تھے، اس کے بعد جو ان میں تجدید ہوئی ہے، دوبارہ جو انہیں اللہ نے ایک حیات نو اور نشت ثانیہ عطا فرمائی ہے، تو اس کا ذریعہ حضرت عزیر ہی بنے. انہی کی دعوت و تبلیغ اور تجدیدی مسائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم ذلت و رسوائی کے قارے مذلت سے دوبارہ ابھر کر آئی اور دنیا میں اسے عروج حاصل ہوا. لیکن یہ کہ اس شخصی عظمت کے آگے سر جھکا کر قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے تو اس میں حد کر، ان کے ہاں تو یہود کے ہاں تو پھر بھی یہ ہے کہ تمام یہود کا وہ عقیدہ کبھی نہیں رہا، ان میں بعض لوگ رہے کچھ جماعتیں نہیں، لیکن عیسائیت جو ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور تعداد کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ شاید سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی ہی ہے، تو وہ عیسائیت کا تو اصل اصول ہی تثلیث ہے، اور ابنیت مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ جڑوں میں اس مذہب کی جڑوں کے اندر جو ہے اتر چکا ہے. لیکن کتنی بڑی گمراہی، کتنا اریا شرک، کتنا نمایاں شرک، کتنی بڑی گمراہی. یہ گمراہی جو ہے اس کی قرآن مجید نفی کرتا ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. سورہ اخلاص جو توحید کے ضمن میں بڑی اہم ہے اور جامع ہے، اس میں بھی زیادہ زور اسی پر ہے. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے جنا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ اس کے کوئی بیٹا یا بیٹی ہے. وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یکتا ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منزہ ہے. عرب میں بھی جو بنی اسماعیل تھے جو حضور کے ولید مخاطب ہیں، ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ موجود تھا، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کو خدا کی بیٹیاں مان کر ان کے نام پر انہوں نے مورتیاں تراش رکھی تھی. لات اور عزہ اور منات، یہ سارے مؤنث نام ہیں، اسی وجہ سے کہ ان کا عقیدہ جو تھا ان کے بارے میں وہ یہ تھا کہ یہ فرشتوں کی ہم نے بنائی ہے اور وہ فرشتے خدا کی بیٹیاں. تو اس کی بھی نفی کر دی. ولم یتخذ ولدا، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ زور دیا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اختیار میں کوئی اس کا قاضی نہیں. وخلق کل شیء وقدرہ تقدیرا، اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور ایک اندازہ اس کے لیے مقرر کر دیا جیسا کہ اندازہ مقرر کیا جاتا ہے. ایک تو لفظ قدر کو پہچانیے، قدر کہتے ہیں کسی چیز کا کوئی اندازہ معین کرنا. انگریزی میں ایک لفظ ویلیو اور اسی سے ایک ورب بنتا ہے ٹو ایویلیویٹ. عربی زبان میں یہ دونوں مفہوم لفظ قدر میں ہیں. بطور اسم آئے گا تو قدر کے معنی اس کی قیمت، قدر و قیمت کا تعین کرنا یہ ہم بولتے ہیں، اور جب قدر آئے گا بطور فعل تو اس کے معنی ہوگا کسی چیز کا اندازہ معین کرنا، ٹو ایویلیویٹ، وہ اس کا مفہوم ہو جائے گا. قدرہ تقدیرا، اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا ایک اندازہ معین کر دیا ہے. انواع و اقسام جو ہے اس کی مخلوقات کی، ہر مخلوق کا ایک خاص اندازہ ہے، وہ اپنے اس قدر سے آگے نہیں بڑھ سکتے. پرندوں کو اگر کوئی اڑنے کی صلاحیت دی ہے، یہ ان کی تقدیر ہے. تو اگر کوئی اور ہے تو وہ زمین پر گھسکنے والے جانور ہیں، یہ ان کے لیے ایک اندازہ ہے جو معین ہو گیا ہے. انسان اپنے جسمانی اعتبار سے کوئی خاص لمیٹیشن ہے اس کی کہ ان سے آگے یہ نہیں بڑھ سکتا. انسان یہ چاہے کہ میں خود اڑوں، یہ ممکن نہیں ہوگا. مشین ایجاد کر لے اس کے ذریعے سے، وہ فضاؤں ہی نہیں خلاؤں پر بھی چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ خود اڑنا اس کے لیے یہ تقدیر ربانی نہیں. ہر شے کا ایک اندازہ معین کیا ہے، اس کی لمیٹیشن ہے جو طے ہو گئی ہیں، اس کے اندر جو کچھ استعدادات ہیں وہ بھی معین ہے، اور جہاں تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے اس کا بھی اندازہ معین کر دیا گیا. یہ خلق اور تقدیر، یہ در حقیقت ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ سب میں حسم رب کل آلہ، سورۃ الاعلیٰ میں چار الفاظ آتے ہیں، سب میں حسم رب کل آلہ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. اس اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، سب حسم رب کا لالا جو بلند و برتر ہے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، فسم اور درست کیا، لوگ پلٹ سوار دی، ہر اعتبار سے سوار دیا اور پورا پورا بنا دیا، والذی قدر فہدا اور وہ کہ جس نے ایک اندازہ معین کیا اور پھر راستہ دے دیا، راستہ دکھا دیا. یہ ہدایت جو ہے یہ تکمیلی مرحلہ ہے، آپ کی یہ لمیٹیشن ہے اور اس میں یہ ہے راستہ کہ جو آپ کے لیے معین ہے، اس کے بعد اختیار ہے آپ اس پر چلیں یا ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. جیسا کہ تکبیر میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک راستہ ہے، اس راستے کی طرف صراط مستقیم، اور اس کے دونوں طرف کچھ دروازے کھل رہے ہیں، ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اس راستے کے سرے پر ایک دائی ہے جو بلا رہا ہے، اور ایک وائز ہے، دائی کہتا ہے کہ اس راستے پر چلتے چلے جاؤ، اور ایک وائز ہے جو اس کے اپنے اندر ہے اس شخص کے، اور اس کو روکتا ہے. انسان جو ہے اس پر چلنے والے، وہ کبھی اس دروازے کی طرف جھانکتا ہے، کبھی اس دروازے کی طرف جھانکتا ہے، وہ دائی جو اس کے اندر ہے وہ اسے روکتا ہے کہ نہیں اس پردے کو نہ اٹھاؤ. اور پھر آپ نے خود اس کی شرح کی، صراط مستقیم دین ہے، اس کی طرف پکارنے والا قرآن مجید ہے، اس کے ادھر ادھر جو دروازے کھلے ہوئے ہیں جو رکھنے ہیں یہ محارم اللہ ہے، جن سے جن کو اللہ نے حرام کرایا ہے، اور پردے جو پڑے ہوئے ہیں یہ حدود اللہ ہے. انسان جو ہے ان پردوں کو اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کا ضمیر جو انسان کے قلب میں ایک اللہ نے وائز رکھا ہوا ہے، حدود سے تجاوز نہ کرو، یہ ایک تشبیہ ہے. تو فرمایا کہ ایک اندازہ بھی ہے، ایک راستہ بھی معین ہے، اور اس راستے پر ہدایت بھی ہے کہ جو اللہ نے دے دی ہے. اس ہدایت کو انسان کے اندر بھی رکھا ہے، ایک وائز اس کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک وائز یہ قرآن مجید ہے جو پکار رہا ہے. یہ در حقیقت ہے ہی نازل ہوا ہے انسانی فطرت کی اس پکار کے جواب میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ فطرت انسانی کی پکار تھی جس کا جواب شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. یہ ہے وہ راستہ، تمہاری فطرت میں جس ہدایت کی طلب تھی اس ہدایت کو ہم نے اس قرآن مجید میں مکمل بیان کیا. تو فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہۃ. اب یہ مثبت بات بیان کرنے کے بعد اب روح سکون ماحول کی طرف آتا ہے. اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں کوئی ریفرنس ماحول یا مخاطبین کی طرف نہیں ہے، کچھ حقائق ہیں، ابدی حقائق، یونیورسل ٹروتھ ہیں کہ جن کو ایک کلام خبریہ کی شکل میں بیان کر دیا گیا، اور اب ذرا رخ پھرتا ہے اس ماحول کی طرف جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. حقیقت تو وہ ہے کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا بیٹا بیٹی نہیں، حکومت میں کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں، لیکن فی الواقع کیا ہوا، واتخذوا من دونہ آلہۃ. ان بے وقوفوں نے، ان احمقوں نے، ان نادانوں نے اس کے سوا کچھ آلہا گھڑ لیے، بنا لیے، ان کو معبود بنائے پھر رہے، ان کی عبادتیں ہیں، ان کی پرستشیں ہیں، ان کے سامنے سجدے ہیں اور نظریں اور نیازیں ہیں اور دندوت ہے جو کی جا رہی ہے. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، حالانکہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، کوئی قوت تخلیق ان میں نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہے۔ وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، اور نہ انہیں خود اپنے آپ کے لیے اپنے لیے کسی ضرر یا نفع کا کوئی اختیار ہے۔ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، اور نہ انہیں اختیار حاصل ہے موت کا نہ زندگی کا نہ موت کے بعد پھر بھی اٹھنے کا۔ یہ کلی نفی کی جا رہی ہے ان معبودان باطل کی کہ جن کی دنیا میں پرستش ہوتی رہی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ اس کے اسلوب کے پہلو سے یہ بات جان لیجئے کہ یہ اپنے خطاب میں نمایاں کرتا ہے ان کو کہ جو اولین اس کے مخاطب تھے، وہ لوگ بت پرستی ان کا شعار، ان کا مذہب، ان کا دین، جو بھی کہیے وہ بت پرستی، اسنام پرستی، وہ اس ملک میں رائج تھی کہ جہاں قرآن مجید نازل ہو رہا، وہ اس معاشرے کا دین اور مذہب تھا، لہذا ان کو اولاً سامنے رکھ کر بات ہوتی ہے۔ لیکن بات ایسے الفاظ میں ہوتی ہے کہ جس میں جامعیت کا پہلو بھی موجود ہو اور جس میں ہمیشہ ہمیں اس کے لیے بھی لوگوں کے لیے ہدایت پائی جائے، اگرچہ یہ کہ وہ پہلو نسبتاً خفی ہوگا اور جو فوری اس ماحول کا جو معاملہ ہے وہ اس میں زیادہ نمایاں اور جلی ہو کر آئے گا۔ تو فرمایا یہ در حقیقت ایک تاریخی انداز بیان ہے جنہیں تم معبود بنائے بیٹھے ہو، ہوش کے ناخن لو، جن کو تم جن کے سامنے دعائیں کر رہے ہو اور التجائیں کر رہے ہو اور گن گراتے ہو، اور تم یہ نظریں اور نیازیں اور حلوے مانے جن کے سامنے پیش کرتے ہو، ان کی حالت کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ کسی چیز کو کیا پیدا کریں گے، وہ تو خود بنائے گئے ہیں۔ یعنی یہ کہ اس اعتبار سے کہ ہر شے مخلوق ہے، چاہے انبیاء ہو، ملائکہ ہو، اولیاء اللہ ہو، کسے باشد سب مخلوق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے، تمام ملائکہ جو ہے مخلوق ہے، بڑی جلیل القدر ہستیاں لیکن مخلوق ہے، اس اعتبار سے تو سب کے اوپر یہ حاوی ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت خاص طور پر جو جس کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ بدبختو ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں تراشا ہے، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہے کہ جن کو تم پوج رہے ہو۔ تو یہاں وہ یوں یخلقون ہے، وہ بالکل گویا کہ نمایاں ہو کر ان کا جو اس وقت کی صورت حال تھی اس پر کلیتاً چسپا ہو گیا، اپنے ہاتھوں ان مورتیوں کو تراش کر اور ان پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر اور اب ان کے سامنے سر جھکانا اور دنڈوت کرنا، معلوم ہوا کہ عقل سے بڑی ترین بات یہ ہے۔ ویسے یہ ہے کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، ماں سو اللہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اس اعتبار سے تو تمام کا احاطہ ہو گیا، لیکن خاص طور پر جو جلی انداز میں انہیں متنبہ کیا گیا وہ اس پر کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر جھکانا، یہ تو گویا کہ شرف انسانیت کے اعتبار سے انتہائی گری ہوئی۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، انہیں تو خود اپنے لیے کسی ضرر اور نفع کا اختیار حاصل نہیں۔ یہ وہ بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک بڑی عملی ڈیمونسٹریشن کی صورت میں ان کے سامنے رکھی تھی کہ تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور صرف ایک بت کو باقی چھوڑا جو سب سے بڑا بت تھا، اور جو تیسرا تھا جس سے کہ تمام کو توڑا پھوڑا تھا وہ اس بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا اور نکل آئے۔ وہ دن تھا کوئی ایسے میلے کا جیسے ہندوؤں میں جنم اشٹمی کا میلہ ہوا کرتا تھا کہ تمام لوگ نکل گئے ہیں، شہر بالکل خالی ہے، سب لوگ کہیں کسی گاؤں میں جمع ہو گئے کسی میدان میں، اور وہاں کوئی انہیں اپنی عبادت کرنی تھی، یہ میدان خالی مل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا آنکھیں کھولنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ ویسے تو کون ہے جو نہیں جانتا کہ یہ بت حرکت نہیں کر سکتا، یہ بت سنتا نہیں ہے، لیکن عوام پر جس چیز کا کہ ایک رواج ہو جائے اس کی وجہ سے آنکھوں پر پردے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ جو بالکل روز روشن کی طرح حقیقت ہوتی ہے نمایاں، اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی۔ بس حکمت تبلیغ اسی میں ہے کہ متوجہ کر دیا جائے، ذرا غفلت کے اس پردے کو پھاڑ دیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ خود کچھ سوچنے پر آمادہ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا، ایک بت کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا۔ اب جب آئے ہوں گے وہ لوگ، آپ چشم تصور سے دیکھیے، انہوں نے اپنے معبودوں کے یہ درگت جو دیکھی ہوگی تو کیا طوفان برپا ہوا ہوگا، قیامت صغرا آ گئی ہوگی، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بنارس میں یا متھرا میں اگر اس کے مندروں میں یہ معاملہ ہو جائے تو کیسا وہاں ایک دہائی ہوگی اور کس طرح کا ایک طوفان آ جائے گا، اس کا کچھ ہلکا کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ تو وہ قیامت کبرا آئی. اب لوگوں نے کہا یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ فتح یقال ابراہیم، ایک نوجوان ہے ابراہیم نامی، وہ کچھ ایسی دہکی دہکی باتیں کیا تو کرتا تھا، وہ بتوں کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ کیا ہے، کس کو پوج رہے ہو، یہ تو نہ تمہاری بات سنتے ہیں نہ تمہاری کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں. لیکن انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ یہ کوئی سیریس ہے. جیسا ہوتا ہے بعض نوجوانوں میں ابتدا میں اس طرح کا ایک معاملہ ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ نوجوان جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ کام ہو. انہیں بلایا گیا، انہوں نے فرمایا بل فالہ کبیر ہوں، یہ اس کا کیا دھرا ہے یہ جو کھڑا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ بہرحال جتنے بھی نارمز ہیں آپ کے ہاں جسٹس کے، ان کے اعتبار سے سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ پورا یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہی توڑنے والا ہے. اس لیے کہ یہ سالم کھڑا، باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ جو آلہ ہے، وہ جو جارحہ ہے، ہتھیار، وہ بھی اس کے پاس سے برامد ہو رہا ہے. تو لہذا یہ اصل مجرم ہے. اس وقت انہوں نے سب کہا تم جانتے ہو یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں. تب وار کیا انہوں نے کہ تم پر دکھ ہے کہ تم ان کو پوچھتے ہو، مانتے ہو کہ یہ سنتے نہیں، یہ حرکت کرتے نہیں، اور پھر ان کو پوچھتے ہو. تو ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے غریبانوں میں جھانکا. یہ با محاورہ ترجمہ ہوگا رجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے غریبان میں جھانکا اور ان کے دل نے گواہی دی کہ بات کو ٹھیک کہتا یہ نوجوان تھا، اس بات میں تو کوئی غلطی نہیں، اب اس پر تمہارے پردے پڑ گئے. یہ ہے وہ بات کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا. اب اس کو وسیع تر کانٹیکٹ میں لیجئے، وہ جو توحید کامل ہے اس کے منہ سے یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو کسی نفع و ضرر کا اختیار رکھتا ہو جب تک کہ وہ نہ چاہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس اعتبار سے تو لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا یہ عام ہو جائے گا، کوئی بھی ہو کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. حضور نے فرمایا حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ میرے بچے وعلمک بکلمات، چند باتیں میں تمہیں تلقین کرتا ہوں، انہیں اچھی طرح محفوظ رکھو اپنے ذہن میں. اور ان باتوں میں سے یہ بھی تھی کہ اگر سب لوگ مل کر یہ چاہیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکیں گے جب تک کہ اللہ کی مرضی ہے. اور سب پوری دنیا کے لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو معلوم ہوا کہ نفع و ضرر تو صرف اسی کے ہاتھ میں، النافع بھی وہ ہے، اضرار بھی وہ ہے، ضرر بھی پہنچاتا ہے تو وہی، اور نفع بھی پہنچاتا ہے تو وہی، کسی اور کے لیے نہ نفع ہے نہ ضرر. اس معنی میں تو یہ وسیع مفہوم ہوا، لیکن خاص طور پر ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ مورتی نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے جس کو تم پوج رہے ہو. تو یہ دونوں پہلو میں ایک وقت ہوتے ہیں کہ وہ جو براہ راست تخاطب جس سے ہو رہا ہے، اس کی ذہنی ثقافت، اس کے جو معتقدات اور نظریات ہیں، ان کے اعتبار سے الفاظ ایسے سامنے آئے کہ جس سے ان کی آنکھیں فوراً کھل جائیں، لیکن انہی الفاظ میں وہ عموم بھی ہو کہ شرک جو ہے وہ کوئی صورت اختیار کر لے. یہ آیات ان کا بھی احاطہ کرتے چلی جائے کہ ان کو پوج رہے ہیں. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا. انہیں نہ موت کا اختیار نہ زندگی کا اختیار، اور موت کے بعد کی زندگی سے تو اور بھی کٹھن ہے، اس کی بھی کوئی طاقت ان میں نہیں. یہ کل کی کل طاقت ہے، گویا کہ یہ منفی اسلوب ہے پھر اسی توحید کے بیان کا. یہ سارے اختیارات اور یہ کل طاقت مرتکز ہے صرف ایک ذات میں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی. وہ ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان نازل کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمہ.